سنیچر 17 دسمبر کے سربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام. امریکی صدر براک اوباما نے روسی سائبر حملے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. امریکی جواب کیا ہو سکتا ہے؟ تجزیہ کار کہتے ہیں
موسٹ لائکلی جو ہے وہ کوئی سائبر جو ہے ریٹیلیشن ہوگی. اب وہ کس طرح ہوگی, کہاں ہوگی, اس کی ڈیٹیلز جو ہیں ابھی بالکل سپیکولیٹو ہیں.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکی صدارتی انتخاب سے قبل روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کو تنبیہ کی تھی کہ وہ امریکہ کے انتخابی مراحل میں مداخلت نہ کریں. صدر اوباما نے یہ بیان سال کے آخری نیوز کانفرنس کے دوران دیا. تفصیل بتائیں گی نازیہ گلزار.
صدر براک اوباما نے کہا کہ ولادیمیر پیوٹن کی مداخلت کے بغیر روس میں زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. امریکی صدر نے مزید کہا کہ انہوں نے اسی سال ستمبر میں ایک کانفرنس کے دوران مسٹر پیوٹن کو کہا تھا کہ ایسا کرنے کے سنجیدہ نتائج سامنے آئیں گے. تقریباً ایک ماہ کے بعد امریکہ نے روس پر صدارتی انتخاب میں اثر انداز ہونے کا الزام عائد کیا. صدر اوباما نے وعدہ کیا کہ وہ انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی سمیت ناکامی سے متعلق ہلری کلنٹن کی مہم کے چیئر مین کی ای میل پر متناسب جواب دیں گے. ادھر صدر پیوٹن کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ سائبر حملوں سے متعلق کوئی ثبوت دے نہیں تو خاموش رہے.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کوئٹہ سانحے کی تحقیقاتی کمیشن کی منظر عام پر آنے والی رپورٹ پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ہمارا موقف سنے بغیر یک طرفہ رپورٹ سامنے لائی گئی. انہوں نے بتایا کہ کمیشن کے موصول ہونے والے پانچ میں سے ایک سوال نیکٹا کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس نہ بلانے سے متعلق تھا, جو اس لیے نہیں بلایا جا سکا کہ بورڈ آف گورنرز کا کوئی اجلاس نہیں ہوا. رپورٹ میں کالعدم جماعت اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا لدھیانوی سے ملاقات کے سوال پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا
کمیشن ہے کوئٹہ انسیڈنٹ پہ, باقی فیصلہ آپ کر لیں. آپ اہل سنت والجماعت کے وفد جس کی قیادت مولانا لدھیانوی کر رہے تھے کیوں ملے؟ اس کا جواب میں نے یہ دیا, یہ بات درست نہیں ہے, میں اہل سنت والجماعت کے وفد سے نہیں ملا. دوسرا سوال, اہل سنت والجماعت کو جلسہ اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ میں نے جواب دیا, اسلام آباد میں جلسوں کی اجازت دینا یا نہ دینا میری ذمہ داری نہیں ہے, یہ ضلعی انتظامیہ کا دائرہ کار ہے. میں نے جب آن انکوائری میرے استفسار پر بتایا گیا کہ نہ تو اہل سنت والجماعت نے ایسی کوئی اجازت مانگی اور نہ انہیں کوئی ایسی اجازت دی گئی, یہ ضلعی انتظامیہ نے آن ریکارڈ میں جواب دیا.
چودھری نثار نے مزید بتایا کہ انہیں دفاع پاکستان کونسل کے سربراہ مولانا سمیع الحق نے وفد کے ساتھ ملنے کی درخواست دی تھی. انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس میں اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا لدھیانوی بھی شامل ہوں گے. افغانستان میں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ قندھار کے ایئرپورٹ پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے پانچ خواتین سیکیورٹی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے. تفصیل کے ساتھ رضا ہمدانی.
قندھار کے گورنر کی ترجمان نے بتایا کہ آج صبح خواتین سیکیورٹی اہلکار اپنی ڈیوٹی پر ایئرپورٹ جا رہی تھیں کہ موٹر سائیکل پر سوار دو نامعلوم مسلح افراد نے اس وین پر حملہ کیا جس میں پانچ خواتین اور ان کے ڈرائیور ہلاک ہو گئے. خواتین سیکیورٹی اہلکار قندھار کے ایئرپورٹ پر مسافر خواتین کی تلاشی لینے پر مامور تھیں. یاد رہے کہ ماضی میں بھی قندھار میں طالبان نے کئی حملے کیے ہیں. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کا قتل افغان اور اسلامی دونوں کی اقدار کے خلاف ہے. کسی نے بھی تاحال اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے.
ترکی کے شہر قیصری میں ایک بم دھماکے میں بس میں سوار 13 سپاہی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 48 افراد زخمی ہیں. ترک صدر رجب طیب اردوان نے اس حملے کی ذمہ داری کرد علیحدگی پسندوں پر عائد کی ہے. تفصیل کے ساتھ عبید ملک.
اس کار بم دھماکے میں ایک بس کو نشانہ بنایا گیا. ترک فوج کا کہنا ہے کہ بس میں موجود سپاہیوں کو مقامی مارکیٹ میں جانے کی اجازت دی گئی تھی. دھماکے کے بعد موصول ہونے والی تصاویر میں بس کو تباہ شدہ حالت میں دیکھا جا سکتا ہے. واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے ترکی میں ہونے والے بم دھماکے میں 44 افراد ہلاک ہو گئے تھے. کرد جنگجوؤں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی. ترکی کے نائب وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے آج ہونے والے بم دھماکے اور گزشتہ ہفتے استنبول میں ہونے والے بم دھماکے میں مماثلت پائی جاتی ہے. انہوں نے کرد علیحدگی پسندوں کو حالیہ حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے.
شام کے شہر حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں باقی رہ جانے والے ہزاروں محصور شہری اور جنگجو ایک بار پھر انخلا کا عمل شروع ہونے کے انتظار میں ہیں. انخلا کا یہ عمل گزشتہ روز فریقین کی جانب سے ایک دوسرے پر معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیے جانے کے بعد ملتوی کر دیا گیا تھا. باقی گروہوں نے بشار الاسد کی حامی ملیشیا کا ایک اہم مطالبہ مان لیا ہے جس میں دو شیعہ اکثریت علاقوں سے بیک وقت انخلا کی شرط رکھی گئی تھی. اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے برطانوی وزیر اعظم ٹریسا مے کی ایران پر حالیہ تنقید کی مذمت کی ہے. مس ٹریسا مے نے ایران کے اقدامات کو جارحانہ قرار دیا تھا اور مشرق وسطی کو اور کہا تھا کہ مشرق وسطی کو لاحق خطرے کو وہ دیکھ سکتی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
شاید ہم پہ رحم آ جائے, شاید ہمیں چھوڑ دے.
ایسی قبریں جن کے اوپر کوئی نام ہی نہیں ہے وہ ابھی بھی بن رہی ہیں.
ہر سال تقریباً 1000 عورتیں نام نہاد غیرت کے لیے قتل. کیوں
آپ اپنی خواتین کو مارتے ہیں؟
دیکھیے, سنیے اور پڑھیے بی بی سی اردو سروس کی خصوصی سیریز قتل و غیرت, بی بی سی اردو ٹی وی, ریڈیو سیربین اور bbcurdu.com پر.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. آج سنیچر ہے اور آج آپ کو ہفتے وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو سنوائیں گے. کشمیر میں پچھلے 4 ماہ میں سیکیورٹی فورسز اور علیحدگی پسندوں کے درمیان ہونے والے تصادم کے نتیجے میں وادی میں شدت پسندی کی ایک نئی لہر سامنے آئی ہے, اور آج دوسرا پہلو میں شکیل اختر نے اسی کا جائزہ لیا ہے. یہ آج آپ پروگرام کے دوسرے حصے میں سن سکیں گے. اس کے علاوہ آج پروگرام میں نصرت جہاں کا ہفتے وار ریڈیو فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی پیش کیا جائے گا, یہ بھی آپ سن سکیں گے. لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع. امریکہ کے صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکی صدارتی انتخاب سے قبل روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کو خبردار کیا تھا کہ وہ امریکہ کے انتخابی مراحل میں مداخلت نہ کریں. صدر اوباما نے یہ بیان سال کے آخری نیوز کانفرنس کے دوران دیا ہے, جبکہ روس امریکہ کی جانب سے لگائے جانے والے ہیکنگ کے الزامات کی تردید کرتا رہا ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات نازیہ گلزار کی زبانی.
امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے تقریباً 1 ماہ کے بعد امریکہ نے روس پر انتخاب پر اثر انداز ہونے کا الزام عائد کیا. وائٹ ہاؤس میں سال کے اختتام پر نیوز کانفرنس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر براک اوباما نے کہا کہ انہوں نے رواں سال ستمبر میں ایک کانفرنس کے دوران مسٹر پیوٹن کو کہا تھا کہ وہ امریکہ کے انتخابی مراحل میں مداخلت نہ کریں, ایسا کرنے کے سنجیدہ نتائج سامنے آئیں گے.
ہم نے اس وقت ایسے کسی بھی محرک پر بحث سے گریز کیا جو کہ انتخابی عمل پر اثر انداز ہو. ہم نے کوئی سوال نہیں اٹھایا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا یا اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. اب ہم عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہوا ہے.
ہیکنگ سے روسی صدر کتنے واقف ہیں, اس بارے میں صدر اوباما نے کہا کہ ولادیمیر پیوٹن کی مداخلت کے بغیر روس میں زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا.
ہم نے حقائق پر مبنی سادہ سی بات کی جو کہ انٹیلیجنس جائزوں پر مبنی ہے کہ ڈیموکریٹ پارٹی کی ہیکنگ کی ذمہ داری روس پر تھی. اس کے نتیجے میں یہ بہت اہم ہے کہ ہم تمام امور کا جائزہ لیں اور آئندہ ایسی کسی چیز کو ہونے سے روکنے کو یقینی بنائیں.
اس دوران صدر براک اوباما نے تجویز دی کہ امریکہ کو اس معاملے پر اپنی سائبر صلاحیتوں کو دکھانا چاہیے اور جو وہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جا سکتا ہے. صدر اوباما نے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیے بغیر کہا کہ بعض ریپبلکن امریکی انتخاب میں روس کی مداخلت کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے. انہوں نے ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ روس کے سائبر حملے کی مکمل تحقیقات کروائیں. دوسری جانب ہلری کلنٹن نے اپنی شکست کے لیے پہلی بار روس کی جانب سے کی گئی ہیکنگ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. انہوں نے کہا کہ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کو ان سے ذاتی شکایت تھی کیونکہ انہوں نے 5 سال پہلے روس کے پارلیمانی انتخابات میں دھاندلی کی بات کی تھی. امریکی صدر براک اوباما نے گزشتہ روز اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ امریکی صدارتی انتخاب میں مبینہ مداخلت کرنے پر روس کے خلاف کارروائی کی جائے گی.
I think there is no doubt that when any foreign government tries to impact the integrity of our elections,
میرے خیال میں اس بات پر کوئی شک نہیں ہے کہ جب ایک غیر ملکی حکومت انتخابات کی ساخ پر اثر انداز ہوتی ہے تو ہمیں ایکشن لینے کی ضرورت ہے, اور ہم یہ کارروائی اپنی مرضی سے کریں گے. مسٹر پیوٹن اس حوالے سے ہمارے جذبات سے واقف ہیں کیونکہ میں نے ان سے براہ راست اس بارے میں بات کی ہے.
ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسیوں کا الزام مضحکہ خیز اور سیاسی نوعیت کا ہے. امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے کہا تھا کہ FBI اور CIA پی آئی اے اس نتیجے پر متفق ہیں کہ روس کا ہدف ٹرمپ کو جتوانا تھا، جبکہ روس نے امریکہ کی ای میلز ہیک کرنے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے اسے غیر معذب قرار دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کے ترجمان نے کہا تھا کہ امریکہ اس بارے میں کوئی ثبوت دے، نہیں تو خاموش رہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلات پر میں اپنی خلاصہ پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار، اور اسی بارے میں آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے مشرق وسطی کے امور کے ماہر اور تجزیہ کار کامران بخاری سے بات کی اور پوچھا کہ روس کے اس طرح کے رد عمل کا کیا پس منظر ہے۔
دیکھیں، یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں کانٹیکسٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رشیا جو ہے وہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے امریکہ کی اس کارروائی پہ جس میں یوکرین کے اوپر جو ہے پرو ویسٹرن جو فورسز تھی ان کو سپورٹ کیا گیا، وہاں پہ جو پرو ماسکو گورنمنٹ تھی اس کا تختہ الٹا گیا، تو اس کی ریٹیلیشن ہے۔ تو یہ بیک اینڈ فورتھ چل رہا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب امریکہ جو ہے کاؤنٹر ریسپانس کیا کر سکتا ہے، تو موسٹ لائکلی جو ہے کوئی کاؤنٹر ریسپانس سائبر جو ہے نیچر کا ہوگا، یا کوئی تھوڑے بہت اور سینکشنز ہوں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مزید کوئی سینکشنز فائدہ کریں گے۔ تو موسٹ لائکلی جو ہے وہ کوئی سائبر جو ہے ریٹیلیشن ہوگی۔ اب وہ کس طرح ہوگی، کہاں ہوگی، اس کی ڈیٹیلز جو ہیں ابھی بالکل سپیکولیٹو ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ صدر اوباما کے پاس کا جو ٹرم ہے وہ بالکل ختم ہونے پہ آیا ہے اور وہ ویکیشن پہ جا رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ جو آنے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ اس معاملے کو کس طریقے سے جو ہے وہ سنبھالتے ہیں یا مینج کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ابھی تک ان کی جانب سے اس موضوع کے اوپر کوئی بیان نہیں آیا۔
امریکن سیکیورٹی سسٹم اور آپ کا جو سیکیورٹی نیٹورکس ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کا کہ ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری اور بہت زیادہ جو ہے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہے، تو کیا رشین ہیکرز جو ہیں آپ کا یا ان کے جو سائبر ایکسپرٹس ہیں وہ اتنی آسانی سے وہ کیسے ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں امریکن سیکیورٹی سسٹم کو؟
دیکھیں، اوور ریٹڈ ہے یہ سارا معاملہ۔ ٹھیک ہے، امریکہ سپر پاور ہے، سب کچھ ہے، لیکن بڑی طاقتوں کی بھی بہت ساری ولنربلٹیز ہوتی ہیں۔ اور پھر سائبر ٹیکنالوجی کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ اپنا اس میں زیادہ وہ جسے کہتے ہیں کاسٹ نہیں لگتی آپ کو پینیٹریٹ کرنے میں۔ پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا یا نہیں، میں سٹریٹفر سے میرا تعلق ہوا کرتا تھا، کوئی 12 سال رہا، اور ہمارا 2011 میں سرور جو ہے وہ ہیک ہوا تھا، ہماری ای میل ساری کی ساری باہر آ گئی تھی۔ اسی طریقے سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ہے اوپر ہیک ہوا ہے، وکی لیکس نے وہ ساری چیزیں باہر کی۔ تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے۔
اچھا، صدر اوباما کے ریمیننگ ٹینیور کی آپ نے بات کی کہ ان کے پاس اتنا عرصہ ہے اور وہ جو ہیں وہ ویکیشن پہ جانے والے ہیں، تو ابھی اگر وہ کچھ پالیسیز یا کوئی کچھ رسپانس جو ہے وہ سیٹ اگر کر کے جاتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ ٹرمپ آ کر اس کو بدلتے نہیں ہیں یا اس کو ریورس نہیں کرتے؟
دیکھیں، ظاہر ہے صدر اوباما جو ہے ایک حد تک کا کام کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان کی بات چیت چل رہی ہے ٹرانزیشن میں، ویسے بھی جو ہے جو عمومی طور پہ آؤٹ گوئنگ جو صدر ہوتا ہے وہ ان کمنگ صدر کے جو دونوں کی ٹرانزیشن ٹیمز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوآرڈینیشن بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ صدر اوباما کے کسی اقدام کو ریورس کر دیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک چیز ہے کہ یہ پریشر اب بلڈ ہو رہا ہے کہ جی دیکھیں، امریکہ کے اندر جو ہے یہ ایک جو عوام الناس کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے روس کو اتنا زیادہ کس طرح کھلا چھوٹ دی ہوئی ہے، اور اب یہ ہے کہ یہ اس کا سارا کا سارا جو وہ امبار ہے وہ صدر ٹرمپ پہ پڑے گا کہ بھائی آپ جو ہیں وہ صدر پوٹن کے بارے میں بڑے مثبت خیالات رکھتے ہیں، روس کے بارے میں آپ کے بڑے مثبت خیالات ہیں، تو یہ جو ہے ہمیں تو نقصان پہنچا رہا ہے، دیکھیں وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اس کو کس طریقے سے مینج کرتے ہیں، ابھی کوئی تصویر واضح نہیں ہے۔
اچھا، تو صدر ٹرمپ کا جو ایک پبلک میں بھی ایک امیج رہا ہے کہ آپ کا سافٹ کارنر ہے ان کا جو ہے رشیا کے لیے، تو یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ کتنا افیکٹ ہوگا ان کی پالیسیز پہ؟
ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا طول پکڑتا ہے۔ جو صدر ٹرمپ کے جو ہے مخالفین ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی، اس کی جانب سے تو بہت زیادہ پش بیک آ رہا ہے اور پوری طریقے سے جو ہے اس چیز کو نمایاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں رشیا جو ہے اپنی حدوں سے جو ہے تجاوز کر رہا ہے اور ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ تو اگر یہ ماحول جو ہے گرم ہو جاتا ہے تو پھر صدر ٹرمپ کو اپنی پوزیشن کو ذرا ایڈجسٹ کرنا ہے. اور ایک اور بات یاد رہے کہ صدر ٹرمپ کا جو حقیقی جو وہ موقف ہے روس کو لے کر وہ ابھی بالکل سامنے نہیں آیا. چند بیانات ہیں جی. اور ایک بازگشت ہے کہ جی ان کے پاس ایک نرم گوشہ ہے صدر پوٹن کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے صدر ٹرمپ نے اپنے تمام کارڈز ابھی شو کیے ہیں.
مشرق وسطی کے امور کے ماہر اور تجزیہ کار کامران بخاری جن سے اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی, اور اس پر مزید بات کرنے کے لیے اس موضوع پر میرے ساتھ اس وقت واشنگٹن سے براہ راست موجود ہیں برجیش اپادھیا. برجیش, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ان کے حامیوں نے صدر اوباما کے اس بیان کو کس طرح لیا ہے, وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں اسے؟
دیکھیں, اگر آپ دیکھیں تو اوباما نے کافی سنبھل کر بے حد نپے تلے الفاظ میں باتیں کہیں, اور انہوں نے پوتن پر انگلی اٹھانے میں کوئی کسر نہیں باقی رکھی ہے, لیکن ٹرمپ پر کوئی سیدھا حملہ نہیں کیا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ جو بیان بازی ہو رہی ہے ٹرمپ یا ان کی ٹیم کی طرف سے, وہ سیدھا اوباما پر کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن ان کے ترجمان جو ہیں جوش ارنسٹ وائٹ ہاؤس کے جو ترجمان ہیں, اور ہلری کلنٹن کے کیمپین پر یہ تنقید کر رہے ہیں, اور ایک طرح سے یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ہار اپنی قبول نہیں کر پا رہے ہیں. اور غور طلب یہ ہے کہ نتائج آنے سے پہلے ٹرمپ ٹیم انتخابات کی سالمیت پر انگلی اٹھا رہی تھی, اب جیتنے کے بعد انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کی جیت کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اور جو ان دنوں پچھلے گزشتہ تین چار دنوں سے جو ریلیاں کر رہے ہیں ٹرمپ, جس کو کہ وہ وکٹری ریلی کا نام دے رہے ہیں, ان سب میں جا کر بار بار دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے امریکی میڈیا نے اور امریکی جو ماہرین ہیں دانشور ہیں ان لوگوں نے ان کو کوئی موقع نہیں دیا تھا ان کی جیت کا کوئی, اور انہوں نے کس طرح سے جیت حاصل کی ہے. تو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ری ایمفیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں جیتا ہوں اور بالکل اپنے بل پر جیتا ہوں. اور وہاں پر آپ کو اندازہ لگ رہا ہے کہ کس طرح کا تناؤ ہے آپس میں, خاص طور پر یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کے بعد.
جی, اچھا برجیش, آپ واشنگٹن میں ہیں اور یہ ایک ٹرانزیشن کا جو ہے وہ ایک عمل ہے, اس طرح کی بیان بازی سے کیا رد عمل ہے, اور کس قسم کا ایٹماسفیئر جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے, کس طرح کی فضا دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو؟
دیکھیں, صدر اوباما بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ ٹرانزیشن جو ہے جتنا زیادہ سے زیادہ وہ اسموتھ رکھ سکیں, ٹرمپ ٹیم کو جو مدد چاہیے ان کو جس طرح کے مشورہ چاہیے وہ دینے کو تیار ہیں اور وہ دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے ٹرمپ کے بارے میں بات کی کہ کئی بار ان کی فون پر ملاقات ہوئی ہیں, باتیں ہوئی ہیں, اور انہوں نے بہت جو میں جیسے میں نے کہا نپے تلے الفاظ کا استعمال کیا کہ ہی واز لسننگ, یعنی وہ سن رہے تھے. اس پر عمل کریں گے یا نہیں اس پر ظاہر ہے وہ کچھ نہیں اوباما کہہ رہے تھے, لیکن اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ جو جانے والا صدر ہے وہ آنے والے صدر کو ایک طرح سے سارا ایک ہینڈ اوور کرتا ہے کہ آگے اب کمان وہ سنبھالے اور اس میں کسی طرح کی کڑواہٹ نہیں جھلکے. لیکن یہ جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس سے ایک عجیب سا تلخ ماحول آپ کہہ سکتے ہیں پیدا ہو رہا ہے, خاص کر دونوں ٹیمز کے بیچ میں. دونوں صدر جو ہیں جانے والے اور جو آ رہے ہیں انہوں نے ایک طرح کی آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی سول رکھا ہے ابھی تک, اور جو اندازہ تھا کہ ٹرمپ کہیں جس انداز میں وہ ٹویٹ کرنا شروع کرتے ہیں اس انداز میں ٹوٹ پڑیں گے, لیکن وہ فی الحال نہیں نظر آیا ہے. لیکن اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماحول جو ہے اس میں کافی تلخی ہے.
اچھا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک جانے والا صدر جو ہے وہ ایک آنے والے صدر کی لیجیٹیمیسی پہ بیان دے رہا ہے, اس پہ سوالات اٹھا رہے, تو اسے کس طرح دیکھا جا رہا ہے امریکہ میں؟
وہ سیدھا سوال نہیں اٹھا رہے ہیں اوباما, وہ بات کر رہے ہیں کہ جو انتخابات کی سالمیت ہے اس پر اس میں روس نے مداخلت کرنے کی کوشش کی, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی, اور اس لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں. انہوں نے میڈیا پر بھی ایک طرح سے اوباما نے اپنی آخری پریس کانفرنس, سال کی جو آخری پریس کانفرنس میں تنقید کی کہ جو ہیک کیے ہوئے ای میلز تھے اس کے جو چٹپٹے اور مسالے دار چیزیں جو آ رہی تھیں وہ ہلری کلنٹن کے ہوں جان پوڈیسٹا کے ہوں اس کو آپ پوری توجہ دے رہے تھے. لیکن یہ جو اتنا بڑا معاملہ ہے کہ امریکی جمہوریت پر ایک طرح سے سوالیہ نشان جس کو لے کر کے کھڑا ہو رہا تھا اس کو آپ لوگوں نے نظر انداز کیا, کیونکہ یہ ساری معلومات اکتوبر میں حاصل تھی. اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ ڈیموکریٹس کا بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو صدر اوباما پر سوال اٹھا رہا ہے کہ آپ نے وقت رہتے ہوئے ان باتوں پر اتنی زیادہ باتیں کیوں نہیں کی. صدر اوباما کا جواب تھا کہ اگر میں وہ کرتا تو اسے ایک سیاسی رنگ دیا جا سکتا تھا کہ میں ایک امیدوار کی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں. لیکن ظاہر ہے جو باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں زیادہ تر جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس سے ٹرمپ کے جو چیلنجز ہیں وہ اور بڑھنے والے ہیں آنے والے دنوں میں, کیونکہ خاص طور پر ابھی بھی ان کی اپنی پارٹی ریپبلکن پارٹی میں بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو روس کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے, خطرہ مانتا ہے. ایسے میں وہ کس طرح سے بیلنس کر پائیں گے اگر وہ سچ مچ میں پوتن کے ساتھ اپنے رشتے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں اور اپنی پالیسیز پر عمل کرنا چاہتے ہیں, وہ دیکھنے والی بات ہوگی.
واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے, ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور اب ذکر کرتے ہیں افغانستان کا, جہاں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ قندھار کے ایئرپورٹ پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 5 خواتین سیکیورٹی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے. اس حملے کی تفصیلات میں نے بی بی سی افغان سروس کے ایمال پارسلی سے معلوم کی.
یہ 5 اہلکار تھے جو قندھار ایئرپورٹ میں یہ تلاشی کرتے تھے, تو اپنے کام سے گھر جا رہے تھے کہ ان کی کار پہ 3 لوگوں نے حملہ کیا. یہ لوگ ایک موٹر سائیکل پہ سوار تھے اور انہوں نے یہ 5 عورتیں اور ایک مرد جن کا ڈرائیور تھا ان کو مار ڈالا ہے.
اس کا ریزن پیچھے جو ہے وہ کیا بتایا جا رہا ہے؟
اب تک تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوا ہے, اس لیے کہ طالبان نے بھی ایک سٹیٹمنٹ میں یا ایک ای میل میں یہ رد کیا ہے کہ وہ اس حملے میں ملوث تھے. گرچہ قندھار کے جو افغان اہلکار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان ان کے پیچھے ہیں. قندھار پچھلے 2-3 سالوں سے کافی امن رہا ہے, وہاں پہ اتنے بہت سارے حادثے نہیں ہوئے ہیں, لیکن پچھلے 1 سال میں یہ تیسرا ایک واقعہ ہے جہاں پہ عورتوں کو, تنہا عورتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو ابھی تک اس کا دلیل تو معلوم نہیں ہوا ہے, لیکن افغان جو حکام ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے طالبان اور دوسرے دہشت گرد جو ہیں ان کا ہاتھ ہے.
اور ایسی کون سی کابل میں شعبے ہیں یا صنعتیں ہیں جن میں خواتین کام کر رہی ہیں اس وقت؟
کابل میں تو بہت سارے عرصوں پہ یا بہت سارے اداروں میں افغان عورتیں کام کر رہی ہیں. آپ پائلٹ بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ ٹیچرز بھی, تو زندگی کے مختلف شعبوں میں عورتیں ہیں. اور قندھار جو کہ بظاہر کچھ کنزرویٹو سا لگتا ہے, لیکن وہاں پہ بھی کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, دفاتر میں عورتیں کام کرتی ہیں.
اچھا, ان 5 خواتین جن کو نشانہ بنایا گیا ہے, ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہم کیا جانتی ہیں, کہاں سے تھیں؟
یہ قندھار کے باشندے تھے اور ان پہ بی بی سی پشتو نے 1 سال پہلے ایک رپورٹ بھی, ایک پیکج رپورٹ بھی تیار کیا تھا جس میں ان سے بات کی تھی ہم نے, اور یہ کافی خوش تھیں اپنے اس کام میں. اور ہم نے لوگوں سے بھی جو وہ اس ایئرپورٹ کو, وہ اس ایئرپورٹ سے جو لوگ استفادہ کرتے ہیں ان سے بھی ہم نے پوچھا تھا, تو وہ بھی بہت خوش تھے ان سے. تو یہ مقامی لوگ تھے.
افغان حکومت کا اس حادثے پہ, اس واقعے پہ کیا رد عمل ہے؟
افغان صدر اشرف غنی نے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ جو لوگ عورتوں پہ حملے کرتے ہیں وہ نہ تو مسلمان ہیں اور نہ افغان ہیں, اور افغان اور اسلامک ویلیوز کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے. تو ملک کے مختلف حکام اور لوگ جو ہیں اس حملے کی مذمت کر رہے ہیں.
بی بی سی افغان سروس کے ایمال پسرلی, جن سے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی. اور ذکر کرتے ہیں ٹرکی کا, جہاں شہر کیسری میں ایک بم دھماکے کے نتیجے میں بس میں سوار 13 سپاہی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 48 افراد زخمی ہیں. اطلاعات کے مطابق بس کو ایک کار بم دھماکے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا. بی بی سی اردو .com کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں رضا حمدانی.
سنیچر کو ہونے والے اس بم دھماکے کے حوالے سے ترک فوج کا کہنا ہے کہ بس میں موجود سپاہیوں کو مقامی مارکیٹ میں جانے کی اجازت دی گئی تھی. بتایا گیا ہے کہ زخمیوں میں شہری بھی شامل ہیں. دھماکے کے بعد موصول ہونے والی تصاویر میں بس کو تباہ شدہ حالت میں دیکھا جا سکتا ہے. خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے ترکی میں ہونے والے بم دھماکے میں 44 افراد ہلاک ہو گئے تھے. کرد جنگجوؤں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی. ترکی کے نائب وزیر اعظم ویسی کناک نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے سنیچر کو ہونے والے بم دھماکے اور گزشتہ ہفتے استنبول میں ہونے والے بم دھماکے میں مماثلت پائی جاتی ہے. تاہم ترک حکام کی جانب سے عارضی طور پر میڈیا کو اس واقعے کی کوریج سے روک دیا گیا ہے. ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق وزیر اعظم نے میڈیا پر زور دیا ہے کہ وہ ایسی کسی بھی خبر کو نشر کرنے سے اجتناب کرے جس سے عوام میں خوف یا انتشار پیدا ہو, جو کہ دہشت گرد تنظیموں کا مقصد ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے رضا ہمدانی. ٹرکی میں بم حملہ ہوا ہے جس میں 13 سپاہی ہلاک ہوئے ہیں اور 48 افراد زخمی ہیں. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی کے اردو نشریات سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع کیچ سے 3 افراد کی تشدد شدہ لاشیں برآمد کی گئی ہیں. سرکاری حکام کے مطابق 3 افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے. اس پر ایک رپورٹ پروگرام میں آنے کو ہے. اس کے علاوہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ آج آپ سن سکیں گے نصرت جہاں سے. سربین ابھی جاری ہے.
بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے. انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے. میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا. پیش کر رہی ہیں سبانہ ناز.
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان برسبن میں ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام پر پاکستان نے اپنی دوسری اننگز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 70 رنز بنائے ہیں. سمیع اسلم 15 اور بابر اعظم 14 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے, جبکہ اظہر علی 41 رنز کے ساتھ کریز پر موجود تھے. جیت کے لیے پاکستان کو 420 رنز درکار ہیں, جبکہ دوسری اننگز میں اس کی 8 وکٹیں باقی ہیں. اس سے قبل پاکستان نے آج اپنی پہلی اننگز 97 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر شروع کی اور 2 وکٹوں نے اسکور میں 45 رنز کا اضافہ کیا اور پوری ٹیم 142 رنز پر آؤٹ ہو گئی. اس طرح آسٹریلیا کو پہلی اننگز میں 287 رنز کی برتری حاصل ہو گئی, لیکن کپتان سٹیف سمتھ نے پاکستان کو فالو آن نہیں کرایا. آسٹریلیا نے آج اپنی دوسری اننگز 202 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کی تھی. کپتان سمتھ اور عثمان خواجہ نے تیسری وکٹ کی شراکت میں 111 رنز بنائے. ادھر چنئی میں انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان پانچویں اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر انڈیا نے پہلی اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 60 رنز بنائے ہیں, لیکن انگلینڈ کی برتری ختم کرنے کے لیے اسے ابھی بھی 417 رنز درکار ہیں. اس سے قبل انگلینڈ نے آج کھیل کا آغاز 4 وکٹوں کے نقصان پر 284 رنز کے ساتھ کیا اور پوری ٹیم پہلی اننگز میں 477 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی.
That is the end of England's innings. 470.
معین علی 146 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے.
Another short ball. Moen goes. 146.
لیام ڈوسن نے 66 اور عادل رشید نے 60 رنز کی اننگز کھیلی. برطانوی ایتھلیٹ ایلس کرسٹی نے جنوبی کوریا میں ہونے والے ورلڈ کپ ایونٹ میں 1000 میٹرز کی دوڑ میں سونے کا تمغہ جیت لیا ہے. انگلش پریمیئر لیگ میں ٹاپ ٹیم چیلسی کی نگاہیں مسلسل 11ویں جیت پر لگی ہیں, جبکہ مڈلز برو کی ٹیم سوانسی, لیسٹر سٹی سٹوکس اور سنڈرلینڈ کی ٹیم واٹفورڈ کے مد مقابل ہوگی. فیفا کے صدر جیانی انفینٹینو کا کہنا ہے کہ فٹ بال میں ویڈیو ریپلے ٹیکنالوجی کے استعمال سے شفاف کھیل اور منصفانہ فیصلوں کو فروغ ملے گا.
کھیلوں کی خبریں آپ سب اناس سے سن رہے تھے. آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر کون سی خبریں آپ دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں. پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے کی دوسری برسی پر ہمارے ساتھی عمر خیری کا ایک کالم لکھا ہے, وہ آپ بہت پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان کے معاون برائے خارجہ امور کا کہنا ہے کہ پاکستان سن تاس معاہدے میں کوئی تبدیلی قبول نہیں کرے گا. اس خبر میں بھی آپ کی بہت دلچسپی ہے. یہاں سے اربین اپنے نصف کو پہنچا ہے. اہم خبروں کی شہ سرخیاں بتا رہے ہیں شمائلہ خان.
امریکہ کے صدارتی انتخاب پر مبینہ روسی سائبر حملے سے متعلق اپنے سالانہ خطاب میں امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ انہوں نے انتخاب سے قبل روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کو تنبیہ کی تھی کہ وہ امریکہ کے انتخابی مراحل میں مداخلت نہ کریں. افغانستان میں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ قندھار کے ایئرپورٹ پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 5 خواتین سیکیورٹی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے قیصری میں بم دھماکے کا الزام کرد علیحدگی پسندوں پر لگایا ہے. اس حملے میں 13 سپاہی ہلاک اور 48 افراد زخمی ہوئے ہیں. شام کے شہر حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں محصور ہزاروں شہری اور جنگجو ایک بار پھر انخلا کا عمل شروع ہونے کے انتظار میں ہیں. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے برطانوی وزیراعظم ٹریسا مے کی ایران پر حالیہ تنقید کی مذمت کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کے معاون برائے خارجہ امور کا کہنا ہے کہ پاکستان سندھ طاس معاہدے میں کوئی تبدیلی قبول نہیں کرے گا. تفصیل بتا رہے ہیں سلیم قاضی.
وزیر اعظم کے معاون برائے خارجہ امور طارق فاطمی نے یہ بات ایسے وقت کی ہے جب ورلڈ بینک کے صدر نے سندھ طاس معاہدے پر آبی تنازع کے حل کے لیے غیر جانبدار ماہر کی تعیناتی روکتے ہوئے پاکستان اور انڈیا کو جنوری تک کی مہلت دی ہے. ایک مقامی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے طارق فاطمی نے کہا کہ پاکستان کا اصولوں پر مبنی موقف معاہدے کے مطابق ہے اور سندھ طاس معاہدے پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے. طارق فاطمی کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جمعے کو انڈیا نے سندھ طاس معاہدے پر پاکستان سے دو طرفہ مذاکرات کے لیے رضامندی ظاہر کر دی. انڈیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سواروپ کا کہنا تھا کہ انڈیا ہمیشہ سندھ طاس معاہدے کے عمل درآمد پر یقین رکھتا ہے جس میں تکنیکی سوالات اور اختلافات کا تدارک شامل ہے اور اس تنازع کو دو طرفہ بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے. ترجمان کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں، مثلا 1978 میں سلال ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ میں دونوں حکومتوں نے معاملات کو مذاکرات کے ذریعے کامیابی سے حل کر لیا تھا. یاد رہے کہ انڈیا دریائے نیلم کے پانی پر 330 میگا واٹ کشن گنگا اور دریائے چناب کے پانی پر 850 میگا واٹ پن بجلی منصوبہ تیار کر رہا ہے. ان دونوں منصوبوں کو ورلڈ بینک فنڈ نہیں کر رہا. یاد رہے کہ 1960 میں طے پانے والے اس معاہدے کے تحت انڈیا کو مشرقی دریاؤں یعنی ستلج، راوی اور بیاس، جبکہ پاکستان کو مغربی دریاؤں جہلم، چناب اور سندھ کو استعمال کرنے کے حقوق دیے گئے تھے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے سلیم قاضی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ کے ہسپتال میں 8 اگست کو ہونے والے بم دھماکے کے حوالے سے سپریم کورٹ کی کمیشن کی رپورٹ میں صوبائی اور وفاقی حکومت خصوصاً وزارت داخلہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس تنقید کا جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی نے سنیچر کو ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی اور کہا،
میرا لینا دینا اس کمیشن سے ان 5 سوالات پہ، ذرا سن لیں. پہلا سوال، کمیشن ہے کوئٹہ انسیڈنٹ پہ، باقی فیصلہ آپ کر لیں. آپ اہل سنت والجماعت کے وفد جس کی قیادت مولانا لدھیانوی کر رہے تھے کیوں ملے؟ اس کا جواب میں نے یہ دیا، یہ بات درست نہیں ہے، میں اہل سنت والجماعت کے وفد سے نہیں ملا. دوسرا سوال، اہل سنت والجماعت کو جلسہ اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ میں نے جواب دیا، جلسوں اسلام آباد میں جلسوں کی اجازت دینا یا نہ دینا میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ضلعی انتظامیہ کا دائرہ کار ہے. میرے استفسار پر بتایا گیا کہ نہ تو اہل سنت والجماعت نے ایسی کوئی اجازت مانگی اور نہ انہیں کوئی ایسی اجازت دی گئی. یہ ضلعی انتظامیہ نے آن ریکارڈ مجھے جواب دیا. بحثیت وزیر داخلہ، آپ نیکٹا ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین ہیں، یہ ثبوت ملا ہے، ثبوت ملا ہے کہ ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہی کبھی نہیں ہوا. میں نے اس پہ بھی کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے. نیکٹا کی ایگزیکٹو کمیٹی کا آخری اجلاس 31 دسمبر 2014 کو ہوا. بعد ازاں اجلاس کے انعقاد میں تعطل آنے کی وجہ یہ ہے کہ نیکٹا ایکٹ قانون کے تحت ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس نیکٹا کے بورڈ آف گورنرز کے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے یا ان امور کی انجام دہی ہے جو بورڈ آف گورنرز ان کے ذمے کرے. چونکہ بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہی نہیں ہوا، اس لیے ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بھی نہیں بلائی جا سکتی. سوال نمبر 4، یہ ثابت ہوا کہ بورڈ آف گورنرز کا اجلاس کبھی نہیں ہوا، کیوں؟ میں نے اس کا جواب دیا، یہ سوال وزیر اعظم آفس سے متعلق ہے. 5، وزارت داخلہ میں سیکرٹری داخلہ کے علاوہ اسپیشل سیکرٹری بھی ہیں، اسپیشل سیکرٹری کیوں تعینات؟ میں نے اس پہ کہا، اسپیشل سیکرٹری کی تعیناتی قانون کے مطابق، اس میں قانون کی واضح گنجائش ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اسپیشل سیکرٹری کی تعیناتی عمل میں آئی۔ روایتی طور پر اور ماضی میں وزارت خارجہ، وزارت خزانہ، وزارت قانون و انصاف، وزارت داخلہ اور دوسرے وزارتوں میں بھی اسپیشل سیکرٹری تعینات رہے ہیں یا اس وقت بھی موجود ہیں۔ تو انہوں نے تصویر بھیج دی، صرف تصویر بھیجی، اخباری رپورٹ نہیں تھی کوئٹہ سے۔ وہ اخباری جو تصویر تھی وہ میری ملاقات تھی جہاد کونسل کے اکابرین کے ساتھ، اس پہ ہم نے جواب لکھا۔ وزارت داخلہ کو بھجوائی گئی اخباری تراشوں اور تصاویر کے حوالے سے ایک بار پھر اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ نہ تو اخباری تراشوں اور نہ ہی تصاویر سے کسی طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ نے مولانا لدھیانوی کی سربراہی میں اہل سنت والجماعت کے وفد سے ملاقات کی۔ ہمیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے، جیسا کہ بارہا آپ کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے دفاع پاکستان کونسل۔ آگے ہم نے لکھے وزیر داخلہ نے اس تاریخ کو دفاع پاکستان کے کونسل کے ایک وفد سے ملاقات کی۔ دفاع پاکستان کونسل 2009 میں معرض وجود میں آیا، اس میں مسلم لیگ کاف، جے یو آئی، جماعت اسلامی، ایم ڈی ایم، جمعیت علماء پاکستان اور کئی اور دینی اور سیاسی جماعتیں اس کا حصہ ہیں، اور وہی گروپ مجھے ملنے آیا تھا۔ مگر بات یہاں ہی ختم نہیں ہوتی، یہ پاکستان کی اہم دینی اور سیاسی جماعتوں کا الحاق ہے۔ یہ 2009 میں معرض وجود میں آیا اور 2011, 12 اور 13 میں انہوں نے بڑے بڑے جلسے پاکستان کے طول و عرض میں کیے۔ بعد ازاں بہت ساری معروف شخصیات جیسے کہ جنرل حمید گل، شیخ رشید اور اعجاز الحق بھی اس کا حصہ رہے۔ دفاع پاکستان کونسل از ناٹ اے پروسکرائبڈ آرگنائزیشن، مسلم لیگ کاف اس میں موجود ہے۔ مجھے یہ کہا گیا مولانا سمیع الحق جو آج کل اس کے چیئرمین ہیں کہ ہم آپ کو شناختی کارڈوں کے حوالے سے 8 کے 10 رکنی وفد ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بسم اللہ آ جائیں، سو آئے۔ اسی پہ بات ہوئی، آگے میں نے مزید وضاحت کی۔ وزارت کو اس بات کے پہلے سے قطعاً اطلاع نہیں تھی کہ اس وفد میں کہ مولانا لدھیانوی بھی اس وفد کا حصہ ہوں گے۔ اب ایک 8 رکنی وفد آئے مجھے ملنے اور اس میں یہ بھی ہوں تو میں یہ کہوں کہ یہ نکل جائیں؟ وہ تو چپ کر کے بیٹھے رہے۔ مولانا سمیع الحق نے میرے سے بات کی، اس میں آتا ہوں، مگر میں آگے لکھا ہے ریکارڈ کے لیے اس بات کی بھی وضاحت کی جاتی ہے کہ سن 2013 میں مولانا لدھیانوی نے عام انتخابات میں الیکشن لڑا۔ اس موقع پر نہ تو اس وقت کی حکومت، ٹھیک ہے کے ٹکر میں انہی کی حکومت تھی نا، پیپلز پارٹی والوں کی، نہ الیکشن کمیشن اور نہ ہی پاکستان کی کسی عدالت نے اس ضمن میں کوئی اعتراض اٹھایا۔ یہ میں اگلا سینٹنس خود، یہ تو ان کو بھیجا، انہوں نے 20 جلسے کیے الیکشن کے وقت۔ مزید برآں الیکشن ٹریبونل نے یہاں سے جیتنے والے مسلم لیگ نون کے منتخب ممبر شیخ اکرم کو ڈی سیٹ کیا اور مولانا لدھیانوی کو باقاعدہ ممبر نیشنل اسمبلی قرار دے دیا۔ اس فیصلے کو پی ایم ایل این کینڈیڈیٹ نے سپریم کورٹ میں سٹے لیے ہوا ہے، اینڈ دیٹ از ویئر دی ایشو از سٹینگ۔ تو مولانا یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مولانا لدھیانوی الیکشن لڑیں، تقریریں کریں، ایم این اے بھی منتخب ہو جائیں تو کسی کو اعتراض نہ ہو، وہ ایک ایسے وفد میں مجھے میٹ کریں جس کی سربراہی یہ ساری سیاسی، اور اس پوچھا جائے جماعت اسلامی سے پوچھا جائے کہ وہ ساتھ کیوں لے کے آئے تھے، پوچھا جائے مسلم لیگ کاف کے، جے یو پی کے اور وہاں لیڈران تھے، مگر نہیں، الزام مجھ پہ۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور بہت سے سیکیورٹی کے حوالے سے انیشیٹو لیے، اقدامات لیے، میں نہیں کہتا کہ سارے کام ہو گئے، بہت سے ہوئے ہیں، بہت سے رہتے ہیں۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج پر مشتمل کمیشن نے جو نکات اٹھائے ہیں اور ان کے حوالے سے جو بات کی ہے اور اس کی وضاحت سپریم کورٹ میں کریں گے۔ کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
میں بڑا شکر گزار ہوں کہ ہمارا جو پشین میں آپریشن ہوا تھا اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی یہ پیغام گیا ہے کہ یہ جو ہماری کارروائی تھی، وہ ہم نے جو اسٹرائک کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی کامیابی دی ہے، اور 8 اگست کے جو ٹریٹرز تھے جنہوں نے یہ گھنونا ظلم کیا تھا، ہماری سوسائٹی، ہماری کریم کو ٹارگٹ کیا تھا، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ اب جو ان کی سبمیشن سپریم کورٹ کے لیے تھی، حکومت کے لیے نہیں تھی، اب سپریم کورٹ نے ہیئرنگ رکھی ہے، جو اگر چند چیزوں پہ ہماری کچھ ریزرویشنز ہیں اس کا جواب ہم انشاءاللہ اپنے ایکسپرٹس، لیگل ایکسپرٹ سے بھی بات کر رہے ہیں، جہاں ہماری کچھ ریزرویشن ہے وہ ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ضرور پیش کریں۔ ہم اس کا اپنا موقف جو ہمارے بارے میں تھا، فرض کریں کہ میری ذات کے بارے میں بھی تھا کہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں بھی میں اپنی پوزیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بیان کروں گا نیکسٹ ہیئرنگ میں انشاءاللہ۔
صوبہ بلوچستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں، جہاں ضلع کیت سے 3 افراد کی تشدد زدہ لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ سرکاری حکام کے مطابق 3 افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
3 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ضلع کیچ کے علاقے گومازی سے برآمد کی گئیں۔ کیچ میں انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق انہیں گومازی کے علاقے میں لاشوں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی۔ اس اطلاع پر جب لیویز فورس کے اہلکار اس علاقے میں پہنچے تو انہیں وہاں سے 3 افراد کی لاشیں ملیں۔ ذرائع نے بتایا کہ تینوں کو گولیاں مار کر ہلاک کرنے کے بعد نامعلوم افراد نے ان کی لاشیں گومازی کے پہاڑی علاقے میں پھینک دی تھی۔ 3 افراد کی شناخت ہوئی ہے لیکن تاحال ان کو ہلاک کرنے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے۔ ضلع کیچ بلوچستان کا ایران سے متصل سرحدی ضلع ہے۔ اس ضلع سے اب تک لوگوں کی ایک بڑی تعداد میں تشدد زدہ لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ کیچ سے متصل ضلع آواران میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں 5 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ آواران میں انتظامیہ کے ذرائع نے بتایا کہ ایس ایس پی اور اسسٹنٹ کمشنر آواران کا قافلہ بیلا سے آواران جا رہا تھا۔ جب وہ آواران میں جاؤ قلعہ کے برید پہنچے تو نامعلوم مسلح افراد نے ان کے قافلے پر حملہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں لیویز فورس کے 3 اور پولیس کے 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے۔ دریا اسنا ضلع کیچی سے ایک سرکاری اہلکار لاپتہ ہوا ہے۔ تربت میں پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ لاپتہ ہونے والا اہلکار حاجی نور احمد واٹر مینجمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں۔ لاپتہ ہونے والا اہلکار سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ کا قریبی رشتہ دار ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کے لاپتہ ہونے کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے، تاہم پولیس اہلکار نے ان کے اغوا کے امکان کو مسترد نہیں کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب وقت ہوا ہے ہفتے وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو کا، پیش کر رہے ہیں شکیل اختر۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 5 مہینے سے جاری احتجاج، مظاہروں اور ہڑتالوں کے بعد اب روزمرہ کی زندگی رفتہ رفتہ معمول پر آ رہی ہے۔ علیحدگی پسندوں نے شوری زدہ وادی میں طویل ترین ہڑتال کے بعد اب صرف ہفتے میں 2 دن ہڑتال کی کال دی ہے۔ کئی مہینوں کی ہڑتال اور شورش کے نتیجے میں یہاں عام زندگی بری طرح مفلوج ہوئی۔ ہڑتالوں میں کمی کرنے سے عام لوگوں کو اب کافی راحت محسوس ہو رہی ہے، وہ ایک بار پھر اپنی منتشر زندگی کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن گزشتہ جولائی میں حزب کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد ہونے والے بھارت مخالف احتجاجوں اور مظاہروں میں جو لوگ مارے گئے، ہزاروں لوگ جو زخمی ہوئے اور جن کے جسم اور آنکھیں پلیٹ گنز کی گولیوں سے چھلنی ہوئیں، ان کی زندگی اب ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ گزرے ہوئے شورش زدہ مہینوں میں ہزاروں نوجوان گرفتار کیے گئے ہیں۔ ان کے والدین اور رشتہ داروں کے لیے یہ ایک انتہائی مشکل گھڑی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مظاہروں اور احتجاجوں پر پابندی عائد ہے۔ علیحدگی پسند رہنما اپنے گھروں میں نظر بند ہیں۔ حالیہ مہینوں کی شورش کے بعد ایک بار پھر وادی کے طول و عرض میں 90 اور 2000 کے اشروں کی طرح جگہ جگہ سیکیورٹی فورسز نظر آ رہی ہیں۔ کشمیر میں موسم سرما شروع ہو چکا ہے، حکومت کے دفاتر جموں منتقل ہو چکے ہیں۔ شدید سردی کے اس موسم میں وادی میں عموماً یہ وقت پرسکون ہوتا ہے، لیکن اس بار گزرے ہوئے دنوں کے پرتشدد واقعات کی یادیں لوگوں کے ذہنوں میں ابھی تازہ ہیں۔ فضا میں افسردگی کا احساس بسا ہوا ہے۔ اضطراب اور بے چینی کے اس ماحول میں مقامی ملیٹنسی کی ایک نئی لہر شروع ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں بیج بہاڑا قصبے میں ایک نوجوان ملیٹنٹ باسط رسول ڈار سیکیورٹی فورسز سے تصادم میں مارا گیا۔ باسط انجینئرنگ کے طالب علم تھے اور انہوں نے برہان وانی کی ہلاکت کے کچھ مہینے بعد ہی ملیٹنسی کا راستہ اختیار کیا تھا۔ باسط کی طرح انجینئرنگ اور دوسرے شعبوں کے کئی اور طالب علم عسکریت کے راستے پر چلے اور مارے گئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس برس 150 عسکریت پسند سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے۔ وادی میں ملیٹنسی کی یہ ایک نئی لہر ہے۔ اس نئی ملیٹنسی میں ایک بڑی تعداد ایسے نوجوانوں کی ہے جو تعلیم یافتہ ہیں اور جو یہیں کے مقامی رہائشی ہیں۔ 1980 اور 1990 کے عشرے کے برعکس ملیٹنسی کی یہ نوعیت خالصتاً مقامی ہے۔ نوجوانوں کی نئی نسل اس وقت شدید بے چینی اور اضطراب سے گزر رہی ہے۔ وادی کے مختلف مقامات سے بچوں کے اچانک غائب ہو جانے کی خبریں اکثر آتی رہتی ہیں۔ والدین بے بس ہیں۔ علیحدگی پسند رہنماؤں کو بھی اس صورتحال پر کافی تشویش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملیٹنسی کی طرف راغب ہونے والے بیشتر بچے وہ ہیں جو 2008 اور 2010 کی تحریک کے دوران اور اس کے بعد مبینہ طور پر سیکیورٹی فورسز کی زیادتیوں کا نشانہ بنے تھے۔ ان کا الزام ہے کہ سیکیورٹی فورسز نوجوانوں اور ان کے والدین کو مسلسل اتنا ہراساں کر رہی ہیں کہ نوجوانوں کے سامنے ملیٹنسی کا راستہ اختیار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا۔ وہ اس صورتحال کو خطرناک قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس کا نتیجہ نئی نسل کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ سیکیورٹی اہلکار اس کے لیے علیحدگی پسندوں کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ علیحدگی پسند اپنے مقاصد کے حصول کے لیے نوجوانوں کو ملیٹنسی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ حکومت اور سیکیورٹی فورسز نے زیرو ٹالرنس کا موقف اختیار کر رکھا ہے۔ حکومت علیحدگی پسندوں سے کوئی بات نہ کرنے کے اپنے موقف پر پوری سختی سے قائم ہے۔ سیاسی مذاکرات کے سارے راستے بند ہیں۔ حالیہ ہلاکتوں اور بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کے سلسلے کے بعد ریاستی حکومت بھی عوام سے پوری طرح کٹی ہوئی ہے۔ کشمیر ایک بار پھر اضطراب اور انجانے اندیشوں سے گزر رہا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، سری نگر۔
ہماری ویب سائٹ پہ نظر ڈالتے ہیں جہاں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ جو ہے وہ بہت پڑھا جا رہا ہے۔ پاکستان ٹیم سے جیتنے کے لیے 490 رنز بنانے ہیں، اپنے ہدف سے اب بھی 420 رنز دور ہے اور اس کی 8 وکٹیں باقی ہیں۔ وقفے کے بعد آپ کو بالی ووڈ راؤنڈ اپ سنواتے ہیں، سیربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
آپ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ وقت ہوا ہے ہمارے ہفتے وار انٹرٹینمنٹ فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ پیش کر رہی ہے نصرت جہاں۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ، بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
دل واقعی بنجارا ہے، تبھی تو ایک جگہ ٹھہرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ہاں، کترینا کے بارے میں ان کا دل کہتا ہے،
آ جا میں ہواؤں پہ بٹھا کے لے چلوں، تو ہی تو، تو ہی تو میری دوست ہے۔
اپنے ریلیشن شپ اسٹیٹس کے بارے میں سلمان خان کا کہنا ہے کہ وہ سنگل، کنفیوز اور ٹرانزٹ میں ہے، یعنی ہی از سنگل بٹ ناٹ ریڈی ٹو منگل۔ میں ہوں نصرت جہاں اور ایک بار پھر حاضر ہوں مزیدار خبروں کے ساتھ بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں۔ تو چلیں چلتے ہیں بالی ووڈ کے گلیاروں میں اور دیکھتے ہیں کہ فلم رئیس کے شاہ رخ خان کتنے رئیس ہیں، نواز الدین کس خان کے فین ہیں، اور پرینیتی چوپڑا کیا کہتی ہے پیاری پندو کے بارے میں۔
جس کو تو دھندا بولتا ہے نا، کرائم میں وہ دھندا بند کر لے ورنہ سانس لینا بھی مشکل کر دوں گا۔
جو دھندے کے لیے صحیح وہ صحیح، جو دھندے کے لیے غلط وہ غلط، اس سے زیادہ کبھی سوچا نہیں۔
شاہ رخ خان آج کل جم کر اپنی فلم رئیس کی پروموشن کر رہے ہیں، اور اسی ہفتے فلم میں سنی لیونی کے آئٹم نمبر کا ٹریلر بھی ریلیز ہونے والا ہے۔ فلم میں شاہ رخ کے کردار کا نام رئیس ہے۔ ہاں صاحب، اصل زندگی میں تو رئیس ہے ہی، پردے پر بھی۔
نہیں یار، ایسا نہیں ہے۔ جس دن یہ اناؤنس ہوا تھا اس دن مجھ کو ایک شادی پہ ڈانس کرنا پڑا تھا کہ میں ہیپی نیو ایئر کی شوٹنگ کا سیٹ لگا سکوں، تو میں اتنا رئیس تھا اس وقت۔ سو نو، آئی ہیونٹ، ایسا پلان نہیں ہوتا یار، یہ تو بہت ہی چھوٹی بات ہو جائے گی کہ یار پیسے آ گئے ابھی میں کرتا ہوں رئیس پکچر اناؤنس کر دیتا ہوں، خدا نہ خاصتا نقصان ہو جائے گا تو غریب اناؤنس کر لوں کیا۔
پہلے رئیس اسی سال ریلیز ہونے والی تھی، کہیں دیر کا سبب آپ تو نہیں؟
پہلے تو میں یہ بات کو بتا دوں کہ میں وقت پہ ہی آتا ہوں ہر جگہ، تو آپ جانتے ہیں، اتنا تو مت ہنسو یار، تھوڑی میری آنکھ کی شرم تو رکھ لو، منہ پہ ہنس رہے سب کے ساتھ۔ مجھے لگتا ہے وقت کا زندگی میں بہت بڑا رول ہے، میں وقت پر آتا ہوں ایک دن لیٹ آتا ہوں۔ और रईस के साथ तो पूरा एक साल लेट आए, मगर वक्त पर डेट यही थी, साल बदल गया।
छटक मजबूदार को कहीं सन्नाटे में ट्रांसफर कर दो साहिब, जहाँ जाता है साला नड़ता बिड़ता रहता है।
आप मेरा ट्रांसफर कहीं भी कर सकते हैं, रईस को नहीं छोड़ूंगा मैं।
रईस में नवाजुद्दीन सिद्दीकी शाहरुख का पीछा करते रहेंगे, तो नवाज जी कैसा लगा, पहले सलमान और अब शाहरुख, बताएं ना बेहतर कौन है?
ये कंपैरिजन थोड़ा ही ना होते, हर एक आदमी की अपनी खासियत होती है, यूनिकनेस होती है, हर एक एक्टर की अपनी एक खासियत होती है, तो कंपैरिजन करने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं तो शुरू से मतलब मैं फैन रहा हूँ इनका, तीनों का। क्यों तीनों को क्यों नहीं चॉइस कर सकता, चॉइस क्यों नहीं कर सकता, एक का क्या मतलब?
आप लड़की हो, आप एक को चूज करो, ये तो लड़के हैं तो तीनों का सकते हैं।
एक दिन नाक में नकेल डाल के खींच के लेके जाऊंगा तुझे मैं यहाँ से।
सबूत ले आइए, ले जाइए, रईस हाजिर।
माना कि हम यार नहीं, ये तय है कि प्यार नहीं।
परिणीति चोपड़ा की फिल्म प्यारी बिंदु वैसे तो एक सिंपल फिल्म कही जा रही है, लेकिन परी कहती है कि उन्हें इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है।
थोड़ा मुश्किल होने वाला है, because I'm gonna do a 24 hour shift, so I'm like really trying to prep myself for it, keep myself fresh. बहुत लंबी शूट है आज, बट वी आर शूटिंग द सॉन्ग टुडे, उसके रिहर्सल्स चल रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से, एंड नाउ वी आर रेडी। तो आज एक बहुत ही भारी घाघरे में मुझे डांस करना है, बट आई एम एक्साइटेड बिकॉज आई रियली एंजॉय डांसिंग, सो वी आर शूटिंग दैट एंड देन एक और गाना है एंड देन वी रैप द फिल्म।
हॉट हैंडसम और एक्शन हीरो जॉन अब्राहम, मॉडलिंग से पर्दे पर आने का उनका सफर 2003 में फिल्म जिस्म से शुरू हुआ। और इस फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट डेब्यू अवार्ड दिलवाया। इसके बाद फिल्म धूम में भी नेगेटिव रोल के लिए उन्हें नॉमिनेशन मिला। में फिल्म वाटर और 6 में फिल्म बाबुल के लिए भी उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नॉमिनेट किया गया। पहली ही फिल्म से जॉन की छवि एक हैंडसम और हॉट हीरो की रही।
मैं अपने आप को हॉट नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप को एक मिडिल क्लास मोटरसाइकिलिस्ट मानता हूँ, एंड आई एंजॉय दैट स्पेस। तो मैं बहुत शर्माता हूँ जब कोई मुझे हॉट बोले, क्योंकि वो मेरे दिमाग में बैठता नहीं है।
वाटर के बाद जॉन ने कई क्रिटिकली क्लेम फिल्में की, जिनमें काल, गरम मसाला, टैक्सी नंबर 9211 शामिल हैं।
एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है।
2008 में जॉन ने अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म दोस्ताना की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की। में फोर्स देसी बॉयज और 2012 में आई हाउसफुल 2। जॉन अब्राहम ने अब तक कई टॉप हीरोइंस के साथ काम किया, तो सबसे अट्रैक्टिव हीरोइन कौन लगी आपको?
एक्ट्रेसेस में सारे एक्ट्रेसेस काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन ऑल द मेल एक्टर्स आल्सो आर फार मोर अट्रैक्टिव देन जॉन अब्राहम। इट्स इजी, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। 5 weeks ago, I was 5 kilos heavier. So I had to lose 5 kilos. I've lost 5 kilos. And it's just about healthy lifestyle. It's not about having big biceps or six packs. Just lead a healthy lifestyle.
अब तक के अपने फिल्मी सफर में बॉक्स ऑफिस पर कई कामयाब फिल्में दी हैं, जिनमें रेस 2 भी शामिल है। जॉन अब्राहम ने एक्टिंग में कामयाबी के बाद प्रोडक्शन में किस्मत आजमाई, विकी डोनर जैसी फिल्म प्रोड्यूस की। ये उनकी पहली फिल्म थी जो क्रिटिकल या कमर्शियली कामयाब रही। इसके बाद जॉन ने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया। एक्टिंग, प्रोडक्शन और क्या क्या करने का इरादा है?
अगर कुछ करूँ तो शायद मैं डायरेक्ट करूँ एक दिन। अभी एड फिल्म्स डायरेक्ट करने की मैं सोच रहा हूँ, अगले साल से मैं वो शुरू करूँगा। मे बी फिल्म्स आई विल डायरेक्ट इन अ ईयर, दो साल तीन साल पता नहीं।
जॉन अब्राहम ने जिस्म की अपनी को स्टार बिपाशा बासु को डेट किया और इनका रिश्ता 2011 तक चलता रहा। इंडियन मीडिया में उन्हें सुपर कपल कहा जाता था, लेकिन हालात बदले और दोनों ने अपनी राहें बदल ली। जॉन अब्राहम ने एक NRI बैंकर प्रिया रोंचल से शादी कर ली। जॉन ने अपने प्रोडक्शन में मद्रास कैफे जैसी फिल्म भी बनाई जिसे क्रिटिक्स ने बहुत पसंद किया। जॉन ने रोमांटिक, एक्शन और सीरियस हर तरह के रोल्स किए हैं। तो आप किस जॉनर की फिल्में करना चाहते हैं?
बहुत क्लियर है कि जॉन अब्राहम एक्शन अब्राहम है, और या तो कॉमेडी करे या तो एक्शन, या उस जॉनर में या अलग किस्म की फिल्म करे। लेकिन अगर रोम कॉम करने की सोचे तो शायद ऑडियंस सोचे ही 10 बार।
हाल ही में जॉन अब्राहम की फिल्म ढिशुक और फोर्स टू भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी रही।
दिल में तुम हो, धड़कन में तुम हो, मेरी हर राह की मंजिल भी तुम हो। अब और इसके आगे मैं क्या कहूँ, मेरे जीने की वजह तुम हो।
और अब वजह तुम हो। जी हाँ, ये है इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म।
तुम्हारी गलियों से रोजाना जो हम गुजरने लगे, वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो।
श्रमण जोशी, सना खान और गुरमीत की ये फिल्म कैसी रही बताएंगे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी।
देखिए, कहानी तो फिल्म की बुरी नहीं है, एक मर्डर मिस्ट्री है और उसमें एक के बाद एक कई सारे मर्डर्स होते हैं, लेकिन जो बचकानी चीजें दिखाई गई हैं उससे देख के कभी कभी हंसी लाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्म ना चाहते हुए भी फनी बन जाती है। ऐसा मिस्ट्री में होना नहीं चाहिए, सस्पेंस में ऐसा होना नहीं चाहिए, आप टेंस होने चाहिए कि इसके बाद क्या होने वाला है, तो वो इस फिल्म में नजर नहीं आती है।
इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंड अप कैसा लगा आपको? अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप, बॉलीवुड राउंड अप।
बॉलीवुड राउंडअप पेश कर रही थी नुसरत जहां। एक बार फिर खेल का जिक्र करते हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच का। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सलीम काजी और उनसे हम बात करते हैं कि दो दिन रहते हैं सलीम और 490 रन्स का टारगेट है पाकिस्तान को, 420 रन्स अभी भी पाकिस्तान दूर है। कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तानी बैट्समैन को?
वो कहते हैं कि क्रिकेट में जब तक आखिरी बॉल ना फेंक दी जाए कोई बात कहना जो है मुश्किल होता है, लेकिन एक तो मैं देख रहा हूँ कि 420 का हिंसा ही वैसे ख़तरनाक है और आठ विकटें हैं, और जो अभी तक की हमारी कारकर्दगी है ख़ासतौर पर हमारी बैटिंग की, और यूनुस खान ख़ासतौर पर इस वक्त खड़े हैं, 19 बॉल उन्होंने खेले हैं, और जो उनकी हालत थी आज शाम जब स्टंप्स हटाए गए तो वो कुछ ज़्यादा शानदार नहीं थी, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी बैटिंग इसको बर्दाश्त कर पाएगी इतनी देर तक।
सलीम बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, सैरबीन अख्ताम को पहुंचा। आज के एडिटर थे असद अली, प्रोड्यूसर थे सलीम काजी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फराज सर अंजाम दे रहे थे जॉनसन ग्रे, इस्लामाबाद से प्रोडक्शन में हमारा साथ दे रहे थे आमिर सदीक, अजनफर हैदर को तमाम साथियों के साथ इजाजत दें। आखिर में अहम आलमी खबरों का खुलासा शुमाइल खान से सुनिए।
अमरीका के सदारती इंतखाब पर मुबैना रूसी साइबर हमले से मुतालिक अपने सालाना खिताब में सदर बराक ओबामा ने कहा कि उन्होंने इंतखाब से कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को तंबीह की थी कि वो अमरीका के इंतखाबी मराहिल में मुदाखलत ना करें। افغانستان میں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ قندھار کے ایئرپورٹ پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 5 خواتین سیکیورٹی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے. شام کے شہر حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں محصور ہزاروں شہری اور جنگجو ایک بار پھر انخلا کا عمل شروع ہونے کے انتظار میں ہیں. پاپوا نیو گنی میں 7.9 کی شدت کا بڑا زلزلہ آیا ہے، تاہم بظاہر اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. ساحل کے قریبی رہائشی سونامی کی پیش کی اطلاع پر پہلے ہی محفوظ علاقوں کی جانب منتقل ہو گئے تھے. اور پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں کئی ہزار افراد آزادی اظہار رائے کے حق میں مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.